الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن اليتامى، آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 220. گزشتہ آیتوں میں شراب اور جوئے کے سلسلے میں جو ابتدائی مرحلے میں مشورہ دیا گیا تھا اس کا ذکر تھا. اس آیت میں یتیموں سے متعلق صحابہ نے جو سوال کیا اس کا ذکر ہے، اس کا جواب ہے. اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جیسے زندگی کے اور شعبوں میں بدعنوانیاں رائج تھیں، یتیموں کے ساتھ ان کی حق تلفی اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی عام تھی. نابالغ یتیموں کے اوپر زیادتی، ان کا مال کھا جانا، اس میں سے ان کے کھانے پینے کے نظم تک کے لیے نہیں باقی چھوڑنا، یہ ساری چیزیں عام تھیں. شروع شروع میں جب ان کے حق کو قرآن نے بیان کیا تو بڑی سختی سے بیان کیا کہ یتیموں کا مال غیروں کے لیے آگ کا انگارہ ہے. اگر تم ان کا مال کھا رہے ہو تو سمجھو تم ان کا مال نہیں، آگ کا انگارہ کھا رہے ہو. یہ مختلف تعبیرات میں، انداز میں اس بات کو بیان کیا. چنانچہ صحابہ محتاط ہو گئے. صحابہ کے ان کے رگ رگ ریشے ریشے کے اندر خوف خدا، خوف آخرت رچا بسا ہوا تھا. جیسے پتہ چلا کہ یہ تو جہنم میں جلانے والی چیز ہے، فوری رک گئے. تو اب کسی صحابی کے انڈر اگر کوئی یتیم ہوتا تو وہ اپنا کھانا الگ پکاتے، اس کا کھانا الگ پکاتے. تو یہ جو کام ہے پکوان، یہ دوہرا دوہرا ہو رہا. تو پھر اس کے ذریعے سے جو خرچہ ہو رہا وہ بھی بڑھتا جا رہا. پھر دوسرا یہ ہو رہا کہ اگر یتیم کبھی کم کھاتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے، وہ اس کا ہے، لہٰذا یہ خود نہیں کھا سکتے اور وہ سڑ رہا ہے. تو کام کی مشقت بھی ہو رہی ہے، خود اس کے مال کا ضیاع بھی ہو رہا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا کریں، اگر ساتھ کھلاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم دو چار نوالے اس کے کھا لیں، ہو سکتا ہے وہ ہمارے دو چار نوالے حصے کے کھا لیں. تو پھر جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ان کے مال کا کھانا آگ کا انگارہ ہے، تو ایک دو نوالے ایک دو انگارے ہو گئے. تو پھر کیسے کریں، اگر ساتھ ملاتے ہیں تو مسئلہ، نہیں ملاتے ہیں تو مسئلہ. قرآن کریم نے فرمایا کہ اصلاح لہم خیر. مقصد جو ان کے حوالے سے حکم سنایا گیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کی بہتری چاہو. اسلام سے پہلے جو صورت حال تھی وہ ان کو دبا دینا، ان کا حق مار لینا، ان کا مال چھین لینا، یہ مقصد تھا. اور تم ان کو اپنے ساتھ ملا کے اگر اپنے ساتھ پکواتے ہو کھانا، ان کا انتظام اپنے ساتھ کرواتے ہو، تو یہ تو ان کی بہتری ہوئی. اور اس بہتری کے لیے تم جو کوئی بھی کوشش کرو گے وہ قابل قدر ہوگی. اور جہاں تک بات ہے تمہارے حصے کا کچھ کھانا وہ کھا لیں، اور اس سے زیادہ فکر اس بات کی کہ ان کے حصے کا کچھ کھانا تم کھا لو، تو یہ کوئی ایسی بہت بڑی بات نہیں ہے. کیونکہ یہ تم ان کا مال کھانے کے لیے اپنے ساتھ ان کو ملائے نہیں ہو، بلکہ ان کی بہتری کے لیے کہ ان کا مال ضائع نہ ہو تم نے اپنے ساتھ ان کا انتظام کیا. اب اگر کھاتے بھی ہو تو تمہارا ان کا رشتہ بھائیوں والا ہو گیا، اور بھائی ایک دوسرے کا مال کھاتے ہیں. دیکھیں اللہ کا حکم جب تک نہیں مانے تھے تو وہ آگ کا انگارہ ہے، اب اللہ کا حکم مان لیے تو اب وہ بھائی چارہ ہو گیا، اور اس کی وجہ سے وہی چیز حلال ہو گئی ان کے لیے. آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قل اصلاح لہم خیر، ان کی بہتری چاہنا بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کا انتظام مل جل کر رکھو، ملا جلا کر رکھو اپنے سے، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں. اور بھائی جیسے ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے ویسے ایک دوسرے کا کھانا بھی کھاتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. باقی یہ کہ یہ اندر دل میں کیا حالت ہے، یتیموں کے مال کھانے کی نیت ہے یا انتظام کے لیے اپنے ساتھ کھانا ملانے کا ارادہ ہے، انتظام ساتھ کرنے کا ارادہ ہے تاکہ اس کا مال ضائع نہ ہو، یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ کو پتہ ہے کہ کون بدنیت ہے اور کون نیک نیت ہے. ولو شاء اللہ لعنتکم، اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشکل میں ڈال دیتا. ان اللہ عزیز حکیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ غلبے والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں. اگر اللہ چاہتا تو تم کو پابند کر دیتا کہ نہیں حساب سے ایسا پکانا، ایک تو الگ پکانا، پھر اس کے بعد پکانے کے بعد بچنا نہیں، اگر بچتے ہو تو کچھ تم کھا لینا، اس کا ضائع ہونے مت دینا، وہ اپنے سے سمجھنا. اللہ تعالیٰ یہ احکام دے سکتے تھے لیکن اس کے اندر انتظامات کی مشکل تھی، تو اللہ چاہتا تو مشکل میں ڈال دیتا. اور وہ عزیز ہے، یہ غلبے والے ہیں، ان کے دربار تک رسائی سب کے لیے اتنی آسان نہیں ہے کہ اپنی منمانیاں کرتے ہوئے ان کے دربار تک بھی کوئی پہنچ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو وہ غلبے والے ہیں، کوئی بھی حکم تم کو دے کے مشکل آسان، تمہارے لیے کوئی بھی حکم لاگو کیا جا سکتا تھا، لیکن آسانیاں رعایتیں دونوں کے لیے، یتیموں کے لیے اور تمہارے لیے جو کی گئی ہیں وہ اس لیے ہیں کہ وہ حکیم بھی ہیں، حکمت والے ہیں. تو ایک صاحب حکمت ایسا کیسے کر سکتا ہے کہ ایک کو تو پریشانی ہو جائے دوسرے کو آرام مل جائے، دونوں کی رعایت کی گئی ہے. ولا تنکحوا المشركات حتى يؤمن. بعض صحابہ کرام غالباً حضرت ابو عمر صدغنوی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ گئے، وہاں پر ایک خاتون تھی مشرک، لیکن وہ صاحب حسن و جمال تھی, وہ ان کو پسند کرنے لگ گئی, ان کا بھی رجحان اس کی طرف ہونے لگ گیا. تو انہوں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا حکم ہے, ہے وہ مشرک, میں مسلمان ہوں. اب مذہب تو وہ نہ وہ اپنا چھوڑ سکتی نہ میں اپنا چھوڑ سکتا ہوں, نکاح کی گنجائش ہے کہ نہیں. ایسے ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک بین باندی کے ساتھ تھوڑی زیادتی کی, اس کو چانٹا وانٹا مار دیا, وہ جا کے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے شکایت لگائی. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ غلاموں باندیوں کے ساتھ میں ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس سے اثر لے کر کے انہوں نے اس کو آزاد کر دیا اس باندی کو. لیکن شکل و صورت کے اعتبار سے تو وہ تھوڑی سی معمولی قسم کی تھی. تو باندی کو آزاد کر دینے کے بعد حسن سلوک کی خاطر اس سے نکاح بھی کر لیا. تو پھر جو دوست احباب تھے انہوں نے کہا کہ ایسی بدشکل باندی سے آزاد تو ہو گئی, لیکن ابھی باندی کا جو ٹائٹل ہے ابھی ختم کیسے ہوگا, جو سال ہر سال سے ذہنوں میں چھپا ہوا بیٹھا ہوا ہے. بولے بدشکل باندی سے نکاح کر لیا تو فلاں جگہ فلاں قبیلے میں ماشاء اللہ نکاح کے قابل خواتین ہیں, عورتیں لڑکیاں ہیں, ان سے نکاح کر لیتے تم. لیکن وہ جن کا حوالہ دے رہے تھے دوست احباب وہ مسلمان نہیں تھے, جن لڑکیوں کا یا جن خواتین کا کہ ان سے نکاح کر لیتے, وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جو سمجھا رہے تھے وہ مسلمان نہیں تھے. تو حق تعالیٰ نے فرمایا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن, مشرق عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک وہ ایمان نہ لائیں. ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم, اور بالیقین ایک ایمان والی باندی وہ بہتر ہے ایک مشرک آزاد خاتون سے. ولو اعجبتکم, اگرچہ وہ مشرک عورت تم کو چاہے کتنی پسند آئے, مال کے اعتبار سے, خاندان کے اعتبار سے, سلیقہ مندی کے اخلاق کے اعتبار سے, وجاہت کے اعتبار سے, جس اعتبار سے, ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا, اور نکاح مت کراؤ مشرکین سے, یعنی اپنی خواتین کا, اپنی عورتوں کا نکاح مت کراؤ, مشرک مردوں کے نکاح میں مت دو اپنی عورتوں کو, حتی یؤمنوا, جب تک کہ وہ مشرک ایمان نہ لائیں. ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم, ایمان والا غلام بالیقین بہتر ہے ایک مشرک آزاد سے, اگرچہ وہ مشرک تم کو کتنا ہی بھلا لگے. اولئک یدعون الی النار, وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں, بلا رہے ہوتے ہیں, محرک بنتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ, اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتے ہیں اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں اپنے حکم سے. ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون, اور اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو تمہارے آگے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور اس کے مطابق پھر عمل کریں. دین مختلف ہو تو نکاح کی اجازت نہیں ہے عام طور سے, لیکن کچھ صورتیں اس سے مستثنا ہیں. مشرک اور کافر کا مسلمان سے نکاح نہیں ہو سکتا, نہ مرد کا نہ عورت کا. اہل کتاب اگر ہے, اہل کتاب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ سورہ مائدہ میں ہے نا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے. اہل کتاب کس کو بولتے ہیں؟ توحید آخرت پر اور کسی نہ کسی نبی پر جس کا یقین کامل ہو. توحید, اللہ کی وحدانیت, آخرت کہ دنیا کے بعد میں پورے اس کا حساب ہونے والا ہے ایک دن, اور تیسری چیز ہے کسی نہ کسی نبی پر یقین کامل ہو, ڈاؤٹ کے ساتھ نہیں. تو جس کے پاس یہ تین چیزیں ہیں وہ اہل کتاب ہے. اب صرف حکومتوں کے رجسٹروں میں ہم کرسچن ہیں, ہم جوش ہیں, بلکہ اگر لکھوالے کوئی تو اس کی وجہ سے کوئی اہل کتاب نہیں سمجھا جائے گا. لہٰذا تحقیق کرنا ہوگا, اگر کوئی قرآن کی اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ اہل کتاب سے نکاح کرنے کی اجازت ہے, لہٰذا اس کو تحقیق بھی کرنا پھر لازم ہوگا کہ واقعی وہ اہل کتاب بھی ہے یا نہیں. مان لیجئے وہ رجسٹر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ مثال کے طور پہ یہودی ہے, مثال کے طور پہ عیسائی ہے, لیکن بات کر کے پتہ لگتا ہے کہ اللہ پہ بھی ایمان کامل نہیں ہے, توحید پہ ایمان کامل نہیں ہے, بات کر کے پتہ لگتا ہے کہ نبیوں کی نبوت سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے, پتہ بھی نہیں اور ایمان تو دور کی بات ہے, یا آخرت کے بارے میں اس کا عقیدہ ویسا ہے جیسا آخرت کے منکرین کا ہوتا ہے, تو صرف اس کے رجسٹروں کے اندر لکھے ہوئے ہونے سے وہ اہل کتاب نہیں سمجھا جائے گا, نہیں سمجھی جائے گی, اور اس سے نکاح جائز نہیں ہوگا قرآن کے کھلے الفاظ کے باوجود بھی. اہل کتاب سے نکاح کی بھی جو اجازت ہے وہ صرف مسلمان مردوں کے لیے ہے کہ ان کی خواتین سے نکاح ہو سکتا ہے, الٹا نہیں ہے کہ ہماری عورتوں کو, مسلمان عورتوں کو اہل کتاب مردوں کے نکاح میں دے سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اور اس کی بہت ساری مصلحتیں ہیں, حکمتیں ہیں. مشرکوں سے تو بالکل اجازت نہیں ہے. جب مذہب کی بات تھی تو پھر مشرکین سے اجازت بالکل نہیں دی گئی, اہل کتاب سے کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ بنیادی عقائد کے اندر دونوں قریب قریب ہیں, اسلام اور اہل کتاب.
توحید کے وہ بھی قائل یہ بھی قائل، آخرت کے ہم بھی قائل وہ بھی قائل، نبوت کا جو سلسلہ ہے اس نبوت کے سلسلے کے ہم بھی قائل اور وہ بھی قائل. ہاں ہمارے نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہ جو سلسلہ ہے اس کے تو ماننے والے ہیں، اس لیے اس کی تھوڑی سی رعایت دی گئی. پھر صرف ان کی خواتین سے مسلمان مردوں کو جو اجازت دی گئی نکاح کی، وہ بھی اس لیے کہ عام طور سے دنیا کا یہ دستور ہے تھا اور رہے گا کہ عمومی طور سے جو حاوی ہوگا وہ مرد حاوی ہوگا عورت پر، فکر کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، دعوت کے اعتبار سے، متاثر کرنے کے لحاظ سے عورت حاوی نہیں ہوگی عمومی لحاظ سے، کبھی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کا حکم قیامت تک کے لیے ہے. تو پھر یہ چیز بدلنے والی نہیں ہے، یہ فطرت کا حصہ ہے، یہ طبیعت کا حصہ ہے، یہ انسانی مزاجوں کا حصہ ہے. اب ہوگا کیا، میاں بیوی میں سے جو خاوند ہوگا، جو شوہر ہوگا، وہ حاوی ہوگا فکر اور نظریے کے اعتبار سے. اگر وہ کسی اہل کتاب سے نکاح کرتا ہے تو وہ متاثر کرے گا اس کو اپنے مذہب سے، خود متاثر نہیں ہوگا اس کے مذہب سے. اگر ایسے کیسز مل جاتے ہیں کہ مرد متاثر ہو گیا اہل کتاب خاتون سے نکاح کرنے کے بعد اور خود ان کا مذہب اختیار کر رہا ہے، تو وہ خود کمزور پڑا ہے، وہ ایک استثناء والا کیس ہے، اس کو مثال نہیں بنایا جائے گا. عام طور سے جو ہوتا ہے وہ یہ کہ مرد کے زیر اثر آ کر عورت خود کو، مذہب کو، خود کی چیزوں کو تبدیل کرتی ہے. ہر جگہ یہی ہے، ہر قوم میں یہی ہے، ہر ملک میں یہی ہے، پہلے بھی یہی ہوتا تھا، ابھی بھی زیادہ تر یہی ہوتا ہے، آئندہ بھی یہی ہوگا. اور جہاں تک مشرکین کا قصہ ہے تو مشرکین میں چونکہ توحید کا مسئلہ ہی گڑبڑا گیا ہے، آخرت کے بھی ان کے پاس صورتحال تناسخ والا قصہ زیادہ ہے ان کے پاس. تناسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نیک ہیں وہ تو نیک ہیں، وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں ان میں سے، لیکن جو برے ہیں وہ اپنی برائی کے لحاظ سے نئے نئے جنم لیتے رہتے ہیں، زندگیاں لیتے رہتے ہیں. جیسے کوئی برا ہے مثال کے طور پہ، تو اس کی برائی کے لحاظ سے اب اس کو جانور بنا دیا جاتا، اس کو پتھر بنا دیا جاتا، پھر جانوروں میں بھی جس قدر اس کی برائیاں زیادہ تھی اتنا برا جانور میں اس کو بدلا جاتا. اس طرح سے ان کا عقیدہ ہے، ہوتے ہواتے جنم ہوتے، یعنی ایک زندگی میں اگر ان کے پاپوں کا اور ان کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوا، دھلائی اور صفائی نہیں ہوئی، تو پھر دوسرے جنم کے اندر دوسری زندگی ان کو دی جاتی ہے دوسرے جانور کی شکل میں، یا دوسرے کسی بہتر چیز کی شکل میں، پھر تیسرے کسی بہتر چیز، یہاں تک کہ اس کے پورے گناہوں کی صفائی ہو جائے. اس کو بولتے ہیں تناسخ، ان کے پاس یہ پایا جاتا ہے. تو آخرت کا عقیدہ ان کے پاس میں نہیں ہے، توحید ان کے پاس میں نہیں ہے. اوتار وغیرہ کو وہ مانتے ہیں، لیکن ایسا صاف ستھرا منظم اور اسلام میں جو رسالت کا تصور ہے ویسی بات تو ان کے پاس نہیں ہے. تو چونکہ بنیادی عقائد کے حوالے سے وہ بہت دور پڑے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ میں میاں بیوی کا والا میچ نہیں ہو سکتا، نہیں جم سکتا، اس لیے بالکل اجازت نہیں ہے. نہ مردوں کو اجازت ہے کہ ان کی عورتوں سے نکاح کریں، نہ عورتوں کو اجازت ہے کہ ان کے مردوں سے نکاح کریں. اہل کتاب میں صرف جہاں پر حاوی ہونے کی گنجائش تھی وہاں تک اجازت دی گئی، اور جہاں پر مسلمان عورت ان کے زیر اثر جا کر، ان کے انڈر جا کر ان سے متاثر ہونے کا خدشہ تھا، تو پھر روک دیا گیا کہ اس کی اجازت نہیں ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آج کے بہت سارے مسائل تھوڑا پردے سے متعلق بھی ہیں، میاں بیوی کے تعلقات سے متعلق بھی ہیں، پاکی ناپاکی کے حوالے سے بھی ہیں. اب اس ملک کے اندر جہاں تھرڈ گریڈ کے اندر، فورتھ گریڈ کے اندر بچوں کو ایسی ایسی باتیں سکھا دی جاتی ہیں کھلے طور پہ جو بے حیائی کی ہیں، اگر اسلامی احکام بیان کیے جائیں مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے، پھر اس میں کوئی تشویش یا پریشانی کسی کو نہیں ہونا چاہیے. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماہواری میں کیا حکم ہے، اسلام کی کیا تعلیم ہے. قل ہوا اذن، فرما دیجئے کہ وہ گندگی ہے، وہ ناپاکی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، لہذا تم ماہواری میں عورتوں سے دور رہو. ولا تقربوهن حتی یطہرن، اور ان سے قریب بالکل نہ ہو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں. فاذا تطہرن، جب وہ خوب پاک ہو لیں، فاتوهن، تو تم ان کے پاس آ جا سکتے ہو. من حیث امرکم اللہ، جیسے اللہ نے تم کو حکم دیا. ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے بھی. ویحب المتطہرین، اور پاکیزہ مزاج پاک رہنے والے لوگوں سے بھی محبت فرماتے ہیں. اسلام کی ہر تعلیم کے اندر اعتدال پایا جاتا ہے، ہر تعلیم کے اندر. اسلام سے پہلے یہودیت گزری ہے، عیسائیت گزری ہے، تو ماہواری کے دنوں میں یہودیوں کے پاس افراد پایا جاتا تھا. اس حد تک افراد تھا کہ عورت اس حال میں آ گئی کہ اب اس کو مثال کے طور پر نماز نہیں ہے، تو وہ ان کا کھانا نہیں پکا سکتی، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا نہیں سکتی. میاں بیوی کے قریب ہونا تو درکنار، ایک بیڈ پہ دونوں سو نہیں سکتے، یہ ان کے پاس میں افراد تھا. عیسائیت آئی تو اس کے پاس اتنی تفرید تھی، یعنی اتنی سہولت، یا اس کے اندر کوئی پابندی بالکل نہیں تھی کہ اس کے اندر صحبت کی بھی اجازت دے دی گئی تھی. اسلام آیا تو اسلام نے کہا کہ نہ یہودیت جیسا افراد اس معاملے میں ہے, نہ عیسائیت جیسی تفرید اس معاملے میں ہے, بلکہ درمیان میں ہے کہ ساتھ رہ سکتے ہیں, ایک بیڈ پہ دونوں سو تک سکتے ہیں. حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعلوا کل شیء الا النکاح, کہ سوائے صحبت کے اگر بیوی سے لطف اندوز ہونا ہے تو وہ کام بھی ہو سکتا ہے اس ماہواری کے دوران. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا ہے. تو کھانا پکانے کی اجازت, کنگھی کرنے کی اجازت, خدمت کرنے کی اجازت, اپنی بھی اور شوہر کی اور بچوں کی بھی, ساتھ رہنے کی اجازت, ساتھ کھانے کی اجازت, ساتھ سونے کی اجازت, بس قربت سے احتیاط کرنا ہے. اور پھر آگے فرمایا گیا کہ کب تک یہ دوری کو بنائے رکھنا ہے. فرمایا ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن, خوب پاک ہونے تک. یہ جو خوب پاک ہونے کا حکم ہے اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. ویسے تو سب کو معلوم ہوتے ہیں, خواتین کو, مردوں کو بھی تھوڑا سا معلوم ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ جو مدت احناف کے پاس ہے ماہواری کی وہ 10 دن ہے. پھر ان اس حوالے سے کسی کی عادت ہوتی ہے دنوں کی اور کسی کی عادت نہیں ہوتی ہے. تو جو زیادہ دن کی مدت ہے وہ زیادہ دن کسی کی پہلے سے عادت ہے 10 دنوں کی, تو 10 دن مکمل ہونے کے بعد غسل کرنے سے پہلے, نماز پڑھنے سے پہلے بھی میاں بیوی قریب ہونا چاہیں تو ملنا چاہیں تو مل سکتے ہیں غسل سے بھی پہلے. یہ 10 دن والی صورتحال ہے. 10 دن نہیں ہوئے, 7 دن, 8 دن, 9 دن ہوئے مثال کے طور پہ, تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ عادت بھی اتنے ہی دنوں کی ہے یا عادت اتنے دنوں کی نہیں ہے. اگر عادت کے دنوں 10 دن سے کم ہیں اور عادت کے بھی دن ہیں تو پھر ایسی صورت میں ایک نماز کا وقت گزرنے کے ساتھ میں اجازت ہے میاں بیوی کے ملنے کی. اگر عادت سے کم دن آیا ہے اور 10 دن سے بھی وہ کم ہے ماہواری رہی ہے, تو پھر ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ جب تک عورت نکاح غسل نہ کر لے, مکمل پاک نہ ہو لے, اور جب تک ایک پوری نماز کا وقت اس پہ نہ گزر جائے, اس وقت تک میاں بیوی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. یہ 3 تفصیلات اس کے اندر ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتوہن من حیث امرکم اللہ. دیکھو قرآن کریم اس قسم کے پردے کے مسائل کو بھی کس قدر سلاست اور لطافت اور پاکیزگی سے, نظافت سے بیان کرتا ہے. ان کے پاس آ اور جا سکتے ہو من حیث امرکم اللہ, جیسے اللہ نے تم کو بتایا ہے. من حیث امرکم اللہ کا مطلب ہے ایسے جگہ سے بیویوں سے ملاقات کرنا, ایسے مقام میں جس مقام سے اولاد ہو سکتی ہے, اس مقام میں ملنے سے. اب اگر کسی نے اس سے پہلے, یا ماہواری کے اندر صحبت کی اجازت نہیں ہے, کسی نے پہلے سے یہ کام کر لیا ہے ناواقفیت کی وجہ سے, تو یحب التوابین, اب توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ کو غلطی کے بعد توبہ کرنے والے پسند ہیں. ویحب المتطہرین, اور جو طبعی طور پہ سلامتی فطرت کی لے کر آئے تھے اور اس حکم کے آنے سے پہلے بھی وہ اس سے بچتے رہے ہیں, تو ایسے پاکیزہ مزاج لوگوں سے بھی اللہ کو محبت ہے. تو جن سے غلطی ہو گئی ان کے لیے بھی اللہ کے محبوب بننے کا راستہ ہے توبہ, اور جو اس غلطی سے محفوظ رہے وہ تو اللہ کی بخشش سے, یعنی خدا داد صفت کی وجہ سے اللہ کے محبوب ہیں. نساؤکم حرث لکم, بات آئی ہے ان کی قربت کی, تو قربت کے کیا طریقے ہونے چاہیے. فرمایا تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں, تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. فاتو حرثکم انا شئتم, تم اپنے کھیتیوں میں یا کھیت میں جہاں سے چاہو آؤ. وقدموا لانفسکم, اپنے آپ کے لیے آگے کا سامان کر لو. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقو, ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ تم کو اس سے بھی ملنا ہے. وبشر المؤمنین, اور بشارت سنا دو ایمان والوں کو. عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے, اور رحم مادر کو یا رحم کو اللہ نے مثال تشبیہ دی ہے حرث سے اور کھیت سے, اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے پیداوار سے, اور صحبت کو اللہ تعالیٰ نے اس محنت سے تشبیہ دی ہے جو ایک کسان اپنی زمین میں کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے جس جگہ, جس مقام میں, جس زمین میں, بنجر زمین میں تو کام ہو نہیں سکتا کہ وہاں پہ کھیت, اگر کوشش کر بھی لے گا کسان تو وہاں سے پیداوار تو ہونے سے رہی, تو کھیت کے اندر پیداوار کے حاصل کرنے کے لیے کسان کی محنت ہونا چاہیے. یہ مقصد ہے. صرف انسانوں کو اپنی خواہش کے پورا کرنے کے لیے اپنی بیویوں سے قریب ہونا یہ پسندیدہ نہیں ہے. قرآن کریم نے جہاں کہیں میاں بیوی کے ملنے کا ذکر کیا, موقع موقع سے اس بات کی توجہ دلائی ہے کہ وابتغوا ما کتب اللہ لکم, اللہ نے تمہارے لیے اس کام کے ذریعے سے جو مقدر کیا ہے اولاد کی صورت میں, اس کی نیت کرو, اس کی نیت کرو. اور دوسری صورت میں ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی نیت کرو کہ اگر میں ادھر اپنے خواہش کو پورا نہیں کیا تو میری نگاہ بہک سکتی ہے، میرے ارادے بہک سکتے ہیں، میری شرمگاہ بہک سکتی ہے، میرا پانی نطفہ وہ بہک سکتا ہے اور اس کے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہوں، تو خود کو اس فتنے سے محفوظ کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ یہ نیت سکھائی گئی، کیا پاکیزہ نظام ہے اسلام کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، اپنے کھیت میں جہاں سے چاہو آؤ۔ اب شیعہ حضرات یہاں پہ آ گئے، انا یہاں پر اینا ایک ایسا لفظ ہے جو تین معنی میں آتا ہے، انا کا لفظ، کیفا جیسے چاہو، اینا جہاں سے چاہو، اور متا جب چاہو، یہ تین معنی آتے ہیں انا کے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان تین میں سے کوئی ایک لفظ یوز کر سکتے تھے، یعنی بجائے فاتو ہر سکم انا شی تم کے کیفا شی تم فرما دیتے، فاتو ہر سکم اینا شی تم فرما دیتے، فاتو ہر سکم متا شی تم فرما دیتے۔ لیکن یہ بھی تو دکھانا ہے نا، اللہ یعلم المفسد من المصلح، مزاج میں گڑبڑ کدھر ہے، کون خواہشات کے پیچھے ہے، وہ بھی تو بتانا ہے۔ اسی حضرات بولے کہ یہ انا اینا کے معنی میں ہے، لہٰذا اگلے اور پچھلے دونوں مقام سے اجازت ہے شیعوں کے پاس میں۔ نکاح کا معاملہ آیا تو قرآن نے کہا تھا دو دو تین تین چار چار نکاح تم کر سکتے ہو، تو وہ دو دو تین تین چار چار کو جوڑ کے 18 نکاح کی اجازت دے دی ہے۔ یہ یہاں پہ انا شی تم آیا تو اینا شی تم لگا کے اگلے پچھلے مقام میں صحبت کی اجازت دے دی ہے، وہ متا کی اجازت دے دی ہے۔ اب دیکھیے نفسانیت دیکھیے، نفس کی غلامی دیکھیے، خواہشوں کی پیروی دیکھیے۔ حالانکہ سمجھنے والوں کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے، اس جملے سے پہلے ایک جملہ فرما لے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ نظافت کس میں ہے؟ اگلے مقام میں کہ پچھلے میں؟ اولاد کا حصول مقصود ہے، وہ اگلے سے حاصل ہوتی ہے کہ پچھلے سے؟ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مقدمو لینفسکم، یہ مزوں میں اتنا مت کھو جاؤ کہ آخرت کو اور ہم کو بھول ہی جاؤ۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے کہ یہ جو احکام میں دے رہا ہوں۔ اب یہاں پہ ڈرنا کس بات میں ہوگا پھر؟ اگر اگلے پچھلے مقام کی اجازت ہے تو پھر ڈرنا کس چیز میں ہے؟ واتقوا اللہ، تو کوئی ایک مقام ناجائز ہے، شہوت کے اندر اشتہا کے اندر آگے بڑھ کے کہیں ایسے گناہ مت کر بیٹھو۔ یہ بھی یاد رکھو کہ آج دو منٹ کے مزے کے واسطے پھر آخرت میں ہمارا سامنا بھی تم کو کرنا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقو، ڈرو اللہ سے اور یقین جانو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور بشارت دے دو ایمان والوں کو، جن کو جو نظام دیا گیا وہ اس نظام کو لے کے خوش ہیں۔ ہم کو جو احکام دیے جاتے ہیں نا، ہمارے نفس پہ بعض دفعہ ہمارے دل پہ بڑے گراں گزرتے ہیں، مشکل، ارے یہ بڑا نفس کو مار کے کام کرنا پڑتا ہے، نفس یعنی دل، اس کے خلاف بعض دفعہ خواہش کر لیتے ہیں ہم، ارے فلاں مذہب میں، ہم نہیں کر لیتے، کبھی کسی سے ہو سکتا ہے ایسا کہ فلاں مذہب میں یہ چیز بڑی آسانی والی ہے، بڑی سہولت والی ہے، ان کے پاس بڑا اچھا ہے۔ یہ سوچنا انتہائی خراب بات ہے، عقیدے کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے بہت بہت خراب بات ہے۔ آج ہی میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت نے جب وہ مکہ میں تھے، حج کے سفر کے لیے گئے ہوئے تھے، تو وہاں تقریباً 6 مہینے کا انہوں نے قیام کیا تھا، تو اس دوران وہاں کے کسی عالم دین نے یہ واقعہ بارہا بیان کیا تھا، مکہ کے کوئی عربی عالم، کہ مکہ میں ایک اور دوسرے مولانا صاحب تھے، عربی عالم صاحب تھے، ان کا انتقال ہوا تو ان کو ان کی قبر میں دفنایا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور صاحب کا انتقال ہوا، تو ان صاحب کے وارثین نے، رشتہ داروں نے سوچا کہ وہ جو پہلے مولانا صاحب سے تھے، ان سے ان کو تعلق تھا، ان صاحب کی قبر میں ہی ان کو دفناتے ہیں، لہذا قبر کھودی گئی۔ قبر کھودی تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اس قبر میں مولانا صاحب نہیں ہیں، ایک خوبصورت خاتون لڑکی ہے، اللہ کی کرنی۔ یہ لوگ پریشان کہ وہ کہاں گئے، اور ان کے انتقال کے بعد سے تو کسی کو یہاں دفن نہیں کیا گیا، اور یہ مرد بھی نہیں عورت ہے، کہ اگر چہرہ چینج ہوتا تو، مرد کا چہرہ چینج ہوتا تو کہہ سکتے تھے کہ چلو چہرے میں کچھ تبدیلی ہو گئی ہے۔ پھر دوسرے یہ کہ یہاں کی نہیں لگتی ہے، یہ تو کسی یورپ کے کسی ملک کی لگتی ہے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، اس مجمع کے اندر ایک بندہ ایسا تھا جو اس کا شناسا، یعنی اس خاتون کو، اس لڑکی کو پہچاننے والا نکلا، نے کہا کہ وہ اس لڑکی کو تو میں جانتا ہوں، یہ فرانس کی رہنے والی تھی، اور میں وہاں اس کو دینیات کی تعلیم دیا کرتا تھا اور اردو پڑھاتا تھا، یہ درپردہ مسلمان ہو گئی تھی، اس کے گھر والوں کو خبر نہیں تھی، اور شاید اس کا انتقال وہیں ہوا تھا یا نہیں ہوا اس کا انتقال، تو پھر پریشان ہوئے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے. ان صاحب کو مجمع نے کہا کہ جب تم فرانس جانا تو وہاں پر اس خاتون کی قبر میں جا کے دیکھنا, اس کو کھودنا کسی بہانے سے اور تلاش کرنا کہ کیا معاملہ ہے. وہ صاحب گئے, موقع ہوا تو انہوں نے کھود کے دیکھا تو وہاں مولانا صاحب کی لاش ہے. جب مکہ کے علماء کو پتہ چلا کہ یہ سلسلہ ایسا ہو گیا تو ان کو بڑی تشویش ہوئی کہ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہوئی مولانا کی زندگی میں, جس کی وجہ سے وہ ادھر دفن ہوئے تھے نکلے ادھر, اور وہ ادھر دفن ہوئی تھی نکلی ادھر. تلاش کی اپنے طور پہ, سمجھنے کی کوشش کی لیکن نہیں حل ہوا, تو پوچھے ایسے اندر کی باتیں تو اندرون خانہ ہی پتہ چل سکتی, اس کی بیوی سے پوچھتے ہیں. جا کر کے ان سے پوچھا کہ تم اپنے شوہر کے بارے میں کچھ جانتے ہو کہ کیسے تھے وہ, دینی اعتبار سے, عقیدوں کے اعتبار سے, فکری اعتبار سے؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھے تھے, مولانا تھے وہ, اب میں کیا بتاؤں ان کے بارے میں. اور تو انہوں نے کہا کہ نہیں, دیکھو قصہ ایسا ہے کہ ہم نے دفنایا یہاں تھا تو نکلے وہاں پر, وہاں دفنایا تھا کسی خاتون کو, وہ نکلی ان کی قبر میں. کچھ تو گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, اگر کوئی بڑی غلطی نہیں ہوئی ہوتی تو پھر یہ قصہ نہیں ہوتا. تو سوچ کے بتاؤ کہ کیا صورت ہوئی. تو اس نے کہا کہ جہاں تک یاد پڑتا ہے وہ میرے سے ملنے کے بعد جب غسل کی ضرورت پیش آتی تھی تو بولتے تھے کہ عیسائیت میں یہ اچھا ہے کہ نہانے کا حکم نہیں ہے, عیسائیت میں یہ اچھا ہے کہ غسل کا حکم فرض نہیں ہے, کہ جب تک پاک نہیں ہوتے تب تک جب تک نہائے نہیں پاک نہیں ہوتے, تو یہ والا حکم عیسائیت میں بڑا اچھا ہے. کتنی بظاہر سادی بات ہے کہ وہ کسی ایک حکم کو پسند کر رہے جو کسی دوسرے مذہب میں ہے, لیکن وہ اپنے اسلام کو ناقص ماننے والی بات ہے. اور اسلام کی ایک بھی فرض حکم کو کوئی ناقص سمجھ لے گا, غیر ضروری سمجھ لے گا, یا بہتر نہیں سمجھے گا, سب سے اچھا نہیں سمجھے گا, مسئلہ ہے, ڈر ہے ارتداد کا, انجام کی بد انجامی کا, سوء خاتمہ کا. دیکھنے کو مولانا صاحب زندگی بھر نمازیں پڑھاتے ہوئے, قرآن پڑھاتے ہوئے, دین سکھاتے ہوئے گزر گئی ان کی. تو وتق اللہ وعلم انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین, ایمان والوں کو بشارت دے دو جو ہمارے احکام کو جیسے اترتے ہیں ویسے قبول کرتے ہیں, خواہشات بھی جس طریقے سے پورا کرنے کا پابند کرے ہم کو منظور ہے, بنائے آپ, ہم کو بھی بنائے, ہماری خواہشات کو بھی, خواہش پورا کرنے کے آلات کو بھی, اور ان جذبات کو بھی, ساری چیزوں کو آپ نے بنایا, تو آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ پھر ان کو کرنا مطلب کہ اس کا طریقہ کیا ہے. لہٰذا ہمیں ہر چیز منظور ہے. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. عرب میں بھی تھی یہ بات اور ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ کبھی کبھی لوگ قسم کھا لیتے ہیں, کس بات کی؟ کہ میں فلاں اچھا کام نہیں کروں گا. تو اللہ کے نام کو آڑ بناتے ہیں نیکی کرنے کی, کہ نیکی سے کیوں رک رہے؟ کیونکہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیا میں اب نہیں کر سکتا ہوں. عربوں کے اندر بھی یہ بات تھی کہ وہ لوگ قسم کھا لیتے تھے, لڑائیاں بہت ہوتے تھے, تو کوئی آپس کی ایسی لڑائی ہوتی تھی جس لڑائی کے اندر ان کو دور ہو جانا پڑا, ہٹ جانا پڑا, تو بولتے تھے اب ٹھیک ہے میں تمہارے بھی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہاری صلح نہیں کراؤں گا. حالانکہ وہی ایک آدمی ہوتا تھا جس کی صلح کرانے سے صلح ہو سکتی تھی, اب وہ کہتا تھا کہ نہیں میں صلح نہیں کراؤں گا, تو صلح بھی نہیں ہوتی تھی, اللہ کا نام بھی غلط یوز ہوتا تھا. ہمارے بھی معاشرے کے اندر اس قسم کی مثالیں پائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نام کو ایسے کاموں کی تو آڑ نہ بناؤ. اول تو اللہ کے نام کی جو قسم ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے دنیا میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نظر نہیں آتی جس کے خاطر میں قسم کھاؤں اللہ کے نام کی. نام کی عظمت دل میں ہو تو پھر یہ بات آتی ہے ذہن میں کہ دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے نام خدا میں استعمال کروں. کہ دنیا کی کوئی بھی چیز میری نظر میں ایسی نہیں. عظمت نہ بناؤ اللہ کے نام کو آڑ اپنے قسموں کا. ان تبرو کہ تم نیکی کرو, یعنی نیکی نہیں کرنے کے. وتتقو اور تقوی کرو, اختیار کرو. وتصلحوا بین الناس, لوگوں میں صلح اختیار کرو, صلح کرواؤ. واللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں, اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں کہ تم کس قسم کی قسمیں اب کھانے والے ہو, وہ سب سنیں گے اللہ تعالیٰ, اور کس کس نیت اور جذبات کے ساتھ میں تم یہ کام کرنے والے ہو اللہ تعالیٰ اس کے بھی جاننے والے ہیں. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. یہاں سے قسم کے احکام بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر. قسم تین طرح کی ہوتی ہے. ہم جو کوئی بھی قسم کھاتا ہے وہ گزشتہ زمانے میں کوئی کام ہوا تھا اور اس کے بارے میں قسم کھانے والے کا خیال ہے کہ وہ سچا تھا, اس کا خیال ہے کہ سچا تھا, وہ سچا سمجھ کے قسم کھاتا, ہاں وہ واقعہ ایسا ہی ہوا تھا, میں قسم کھا کے بول سکتا ہوں یہ بات. اب ان کے علم کے حساب سے وہ ایسا ہے، حقیقت کے اعتبار سے وہ اس کا برعکس نکلا، اس کا الٹا نکلا. یہ ہے یمین لغو، یمین قسم کو بولتے ہیں، اور لغو یمین لغو اس کے اندر، یعنی چونکہ اب یہ جانتے بوجھتے اللہ کے نام کا غلط استعمال نہیں کر رہا، اس وجہ سے اس کے اندر نہ کفارہ ہے، قسم کا ایک کفارہ ہوتا ہے وہ ہے، نہ اللہ کے نام کے غلط استعمال کرنے کا گناہ ہے. تو نہ کفارہ نہ گناہ، حکم کے اعتبار سے یہ خالی ہے، تو لغو ہو گیا. اور ایک ہوتی ہے یمین غموس، یمین غموس غین میم واو سین، یہ ہوتا ہے کہ گزشتہ کسی واقعے کو یہ جانتے ہوئے کہ وہ اس طریقے سے ہے، اس کے برعکس قسم کھانا، پتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا تھا، پھر بھی کسی بھی وجہ سے، دنیا کے کسی مقصد اور غرض سے، ہاں یہ تو ایسا ہوا تھا میں قسم کھا کے بول سکتا ہوں، حالانکہ پتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا تھا. تو وہ یہ ہے یمین غموس. اس کے اندر کفارہ نہیں ہے احناف کے پاس، اس کے اندر گناہ ہے اللہ کے نام کو غلط موقع میں یوز کرنے کا. اور ایک تیسری قسم ہے یمین منعقدہ. یمین منعقدہ کہتے ہیں آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہیں کرنے کی قسم کھانا، کہ میں ایسا کروں گا اللہ کی قسم، میں ایسا نہیں کروں گا اللہ کی قسم. یہ یمین منعقدہ ہے. اس کے اندر کیا ہے، اگر وہ اس کام کو کر لیتا ہے تو قسم ٹوٹ گئی، لہذا کفارہ دینا ہے، اگر نہیں کرتا ہے تو قسم پوری ہو جاتی. اب رہی یہ بات کہ وہ کس بات پہ قسم کھایا تھا. اگر مثال کے طور پہ گناہ نہیں کرنے کی قسم کھایا، بہت اچھی بات ہے، نیکی نہیں کرنے کی قسم کھایا، تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اگر ایسی قسم کھا لے کہ وہ اس کے مخالف بات کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے یا بہتر ہے، تو پھر وہ اپنی قسم توڑے اور اس نیک کام کو کرے اور اپنی قسم کا کفارہ دے. اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کریں گے تمہارا یمین لغو میں، لغو قسموں کے اندر. یہ جو عام بول چال میں بعض قوموں میں، بعض بعض قبائل میں پایا جاتا ہے، ہر بات پہ اللہ کی قسم کھانا، چھوٹی بات پہ، بڑی بات پہ، عربوں کے اندر بھی واللہ باللہ تلّہ بہت چلتا، تو وہ یہ یمین لغو میں آتا ہے. تکیہ کلام کے طور پہ جو یوز ہوتا وہ یہ یمین لغو میں آتا، نہ اس میں کفارہ ہے اور نہ اس میں گناہ ہے. اللہ تعالیٰ اس میں تمہارا مواخذہ نہیں کریں گے. ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن اللہ تعالیٰ مواخذہ کریں گے، پکڑ کریں گے تمہاری ان قسموں میں جو قسمیں تم نے جان بوجھ کر باندھی ہوئی ہیں. یعنی یمین منعقدہ میں اگر تم غلط قسم کھاؤ گے، یا یمین غموس میں ماضی کے کسی واقعے کو جانتے بوجھتے فلاں طرح ہے، اس کا الٹا تم قسم کھاتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کریں گے. واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور بردبار ہیں. غلطی ہو گئی مثال کے طور پہ تو اب توبہ کر لو، بخش دیں گے. حلیم، اور اللہ کے نام کو مس یوز کرنے کی وجہ سے فوری پکڑ نہیں ہوئی تو مت سمجھو کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بردباری ہے. بردباری کی وجہ سے فوری سزا نہیں مل رہی، ورنہ یہ حرکت ایسی ہے کہ فوری سزا مل جانی چاہیے، اور یہ تمہارا مواخذہ ہونا چاہیے. لا یؤاخذ آیا نا کہ پکڑ نہیں کریں گے پھر پکڑ کریں گے. اگر اللہ پکڑ کرنے والے ہیں تو پھر بہت سارے لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے پھر رہے، پکڑ لے نہیں نا. حلیم، ان کا حلم ہے، وہ اس کی وجہ سے دھوکہ مت کھاؤ. حلم کب تک ہے؟ ایک آدمی 40 سال 50 سال جھوٹی قسمیں کھاتے پھر رہا، مزے میں، 60 سال 70 سال نہیں، 100 نہیں، 600 سال کی زندگی بھی مل گئی تو آخرت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. پوری دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایسا لگے گا جیسا دن کا کچھ حصہ. دنیا کی پوری زندگی آخرت کے مقابلے میں ایسے لگے گی جیسے دن کا کچھ حصہ. 100 سال جی کے کوئی مر گیا اور آخرت میں، اور پھر قبر سے اس کو اٹھا کے پوچھا جا رہا، قرآن میں ہے یہ بات جو عرض کی جا رہی ہے، قرآن میں ہے. 100 سال کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن پوری زندگی جی کے کوئی مر جاتا ہے اور برزخ کے اندر قبر میں سوتا رہتا ہے قیامت تک، قیامت تک بھی سینکڑوں سال ہی ہیں. قیامت میں اسے اٹھا کے پوچھا جاتا ہے کہ کتنی دیر رہے ہوں گے دنیا میں، کم لبس تم، بولے گا لبسنا یومن او باز یوم، ایک دن آدھا دن، یہ حساب ہے پوری 100 سال کی زندگی کا. للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر، آج کا جو سبق درس ہے اس درس میں احکامی احکام ہے، ہر آیت میں احکام کی تفصیلات ہیں. ایلا ایک فقہی ٹرم ہے، یہ ایلا کہتے ہیں اپنے بیوی کے قریب نہیں جانے کی قسم کھا لینا. عربوں کے اندر ایک رواج تھا کہ ناراض ہو جاتے تھے بیوی سے تو اس کو چھوڑتے بھی نہیں تھے اور اس کے حقوق ادا بھی نہیں کرتے تھے. چھوڑ دیے تو کم سے کم وہ بھی آزاد، تم بھی آزاد، وہ اپنا دیکھے تم اپنا دیکھو. نہیں، وہ چھوڑتے بھی نہیں تھے، اس کو ایلا کر دیتے تھے کہ اب میں اتنی مدت تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا، اور قسم کھا کے یہ کہتے تھے. قسم کھانا مین ہے ایلا کے اندر. اس کی تفصیلات ہیں، اگر اللہ کے نام کی قسم کھا کر کوئی بیوی کے قریب نہیں جانے کی بات کہتا ہے تو کتنی مدت کے لیے اس نے ذکر کیا ہے, کتنی ٹائم اس میں ذکر کیا, اس پہ ڈیپینڈ کرتا. پھر اس کے بعد کیا کرا اس پہ ڈیپینڈ کرتا. حکم آگے جو آ رہا تھوڑا تفصیل ہے, اس لیے تھوڑا توجہ سے سننا. 4 مہینے یا اس سے زیادہ یا نو ٹائم لمٹ, یہ 3 صورت. 4 مہینے, 4 مہینے سے زیادہ یا ٹائم کا کوئی ذکر نہیں. اگر کوئی یہ بولے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا, اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں, تو یہ ہو گیا ایلا, اور ایلا شرعی بولتے ہیں. اگر کوئی اب کیا ہوگا, اب اگر یہ 4 مہینے تک نہیں جاتا ہے تو طلاق ہو جائے گی. جیسے ہی 4 مہینے مکمل ہوئے طلاق ہو جائے گی, طلاق بائن پڑ جائے گی. اور اگر اس دوران قسم کھا لینے کے بعد میں اپنی بیوی کے قریب چلے جاتا ہے اور مل لیتا ہے تو قسم ٹوٹ گئی, لہذا کفارہ دے گا لیکن نکاح باقی ہے. اور اگر کوئی بندہ, یہ تو 4 مہینے یا اس سے زیادہ یا نو ٹائم لیمٹ کا حساب تھا, یہ 3 صورتیں تھیں. اور اگر کوئی بندہ 4 مہینے سے کم کی مدت ذکر کر کے قسم کھاتا ہے, 3 مہینے تک میں نہیں جاؤں گا, مثال کے طور پہ نہیں ملوں گا, اب یہ دیکھا جائے گا کہ 3 مہینے تک ملتا ہے یا نہیں. اگر نہیں ملا تو چونکہ 4 مہینے کی مدت نہیں ہے, اس سے کم ہے, اس لیے قسم بھی پوری ہوئی, نکاح بھی نہیں ٹوٹا. اور اگر 3 مہینے کے اندر جتنی مدت کی قسم کھایا تھا اس مدت کو توڑ کے مل لیتا ہے تو قسم کے توڑنے کا کفارہ تو ہوگا لیکن نکاح پھر بھی باقی. تو مین چیز اس میں ہے اللہ کے نام کی قسم کھانا 4 مہینے یا اس سے زیادہ ٹائم کی لمٹ ذکر کر کے, یا ٹائم بالکل ذکر نہیں کر کے. للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر, جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں, یعنی ان کے قریب نہیں جانے کا, ان سے نہیں ملنے کا کی قسم کھا لیتے ہیں, 4 مہینے کا انتظار ہے. فَإِنْ فَاؤُوا, اگر وہ رجوع کر لیں. دیکھیں, ایک رجعت کا ایک لفظ بہت سارے سنتے ہوں گے, رجوع کا لفظ بھی سنتے ہوں گے, فقہی اصطلاح ہے یہ بھی, یعنی طلاق دینے کے بعد واپس اپنے نکاح میں لے لینا. طلاق کے اندر جو رجوع ہوتا ہے وہ لفظ سے بھی ہوتا ہے, میں رجوع کر لیا, میں تم کو اپنے نکاح میں واپس لے لیا, اور میاں بیوی والے اعمال کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے, بعض مخصوص شکلیں ان سے بھی ہوتا ہے. لیکن یہ جو ایلا والا ہے اس کے اندر رجوع جو ہوگا, اب جس چیز کی قسم کھایا تھا جو نہیں کرنے کی, وہ کرنے پہ ہی رجوع ہوتا ہو. فَإِنْ فَاؤُوا, اگر وہ رجوع کر لیں, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, تو یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ مہربان ہیں. یعنی جو قسم مثال کے طور پہ توڑ کے 4 مہینے کی قسم کھایا تھا نا, تو 4 مہینے سے پہلے مل لیتا ہے, رجوع کر لیتا ہے, تو اب قسم ٹوٹی, اللہ کے نام کی تھوڑی بے حرمت, اللہ کے نام کی بے حرمتی ہو گئی, تو ایک نکاح کو باقی رکھنے کی خاطر اس نے کیا ہے نا, آگے معاملات کو سیدھا رکھنے کے لیے اس نے کیا ہے, عورت کے حقوق ادا کرنے کی نیت سے کیا ہے, یہ جو گناہ ہوا اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور اگر یہ مرد حضرات ایلا کرنے کے بعد طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو پھر جان لیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں, جاننے والے ہیں کہ آگے یہ کیا کرتے ہیں, کس قسم کے الفاظ کے ذریعے سے یہ طلاق دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, یا نہیں دیتے ہیں, ان کی انٹینشن اور نیت کیا ہے. اس سر ابھی اللہ ان کے ساتھ جو معاملہ اللہ کریں گے وہ اسی حساب سے کریں گے. پھر ایک چیز ہے کہ یہ ایلا کی صورت میں مدت ختم ہونے کے فوراً ساتھ احناف کے پاس نکاح بھی ختم ہو جاتا, بعض دوسرے ائمہ کے پاس یہ مدت ختم ہونے کے بعد بھی رجوع کا حق رہتا, امام مالک شافعی اور احمد رحمہ اللہ کے نزدیک, اور ان کے پاس نکاح ختم ہونے کے لیے پھر کورٹ کو جانا پڑتا اسلامی, اور پھر جج فیصلہ کرتا, جج طلاق دلواتا شوہر سے. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء, متلقہ عورتوں کے عدت کا حکم یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. جن عورتوں کو طلاق دی جائے ان کی عدت کیا ہوگی, عدت طلاق کیا ہوگی. ایک عدت عدت وفات بھی ہوتی ہے کہ شوہر مر گیا تو کیا عدت ہے, وہ عدت وفات ہے, وہ 4 مہینے 10 دن, آگے اس کا بھی ذکر ہے. اور ایک عدت طلاق ہے, عدت طلاق یہ الگ عورتوں کی صورتحال کے لحاظ سے الگ الگ ہے. جن کو ماہواری آتی ہے ان کے لیے 3 ماہواریوں کا گزرنا, جو حمل سے ہیں ان کے لیے ان کا وضع حمل یعنی ان کی ڈیلیوری کا ہو جانا, اور جن کو ماہواری بھی نہیں آتی, حمل سے بھی نہیں ہے, جیسے مثال کے طور پہ چھوٹی بچی ہے جس کا کم عمری میں نکاح کر دیا گیا, بڑی عمر کی عورت ہے جو اس مرحلے سے گزر چکی ہے, تو پھر اس کے لیے 3 مہینے. تو یہ الگ الگ عدتیں ہیں, یہاں پہ ایک صورت کا بیان ہے صرف. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء, جن عورتوں کو طلاق ہو جائے ان کو انتظار کرنا ہوگا, کرانا ہوگا اپنے آپ کو, اپنی ذات کو 3 قروء تک. قروء ایک معنی اس کے پاکی بھی ہے جو ماہواری کے بعد ہوتی ہے, اور ایک معنی اس کے ماہواری بھی ہے. احناف کے نزدیک اور بہت سے صحابہ کے نزدیک قروء سے ماہواری ہی مراد ہے. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن, عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائے رکھیں اللہ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا ہے, ماہواری یا اولاد حمل. اس پہ ڈیپینڈ کرے گا نا کہ عورت مرد انتظار کر رہا ہے. اصل میں کیا ہے, دونوں طرف سے شرارت ہوتی ہے. بعض دفعہ عورت عدت کو چھپاتی ہے تاکہ کہیں شوہر رجوع نہ کر لے اس کے نکاح سے آزاد ہونے کے لیے. کبھی دوسری طرح کا معاملہ ہوتا ہے, دوسری طرح کا معاملہ یعنی مرد پہ زیادتی ہوتی ہے اس طرح سے کہ مرد سمجھ رہا ہے بیوی کو طلاق دے کے کہ اب اس کی عدت جیسے ہی ختم ہوئی میں دوسرا نکاح کروں گا. مثال کے طور پہ اس کے نکاح میں چار عورتیں تھیں, تو وہ جب تک چار ہے پانچویں کیسے کر لوں, اس نیت میں تھا, اس کو طلاق دیا. اب عورت کو پتہ ہے کہ یہ دوسرے نکاح کے ارادے میں ہے تو وہ چھپا رہی ہے, کیونکہ ماہواری تو تین ہے, لیکن اگر حمل ہے تو وہ حمل چھ مہینے کا ہے مثال کے طور پہ, تو اگلے چھ مہینے باقی ہیں, یہ صرف تین مہینے میں قصہ پاک ہونے والا ہے, تو اس کو شوہر کو روکنے کی خاطر چھپا رہے ہیں کہ ان کی عدت کیا ہے, تو اس کی اجازت نہیں ہے. کلیئرلی بتانا ہوگا کہ حمل ہے یا نہیں ہے, ماہواری ہے یا نہیں ہے, تاکہ عدت ڈیسائیڈ کی جائے, تم بھی یکسو ہو وہ بھی یکسو ہو, نہ اس کو اجازت ہے کہ تمہیں تنگ کریں نہ تم کو اجازت ہے کہ وہ اس کو تنگ کریں. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ, عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ پیدا کیا ہے یعنی حمل یا ماہواری اس کو چھپائیں, اس کی اجازت نہیں. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر, تعالیٰ بڑی تاکید سے جب کسی بات کو بیان فرماتے ہیں تو ایمان کا حوالہ دیتے ہیں, اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر آخرت کے دن پر, یہ مطلب یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ, شوہروں کو حق حاصل ہے عورتوں کو بیویوں کو اپنے نکاح میں واپس لینے کا, رجعت کا اختیار شوہروں کو ہے. دنیا والے آج کل شوہر کو بھی اختیار دیے ہوئے ہے اور عورتوں کو بھی اختیار دیے ہوئے طلاق کا. اسلام کے پاس طلاق کا اختیار اور رجعت کا اختیار صرف اور صرف مرد کے حوالے کیا گیا ہے, اور یہی اعتدال والی صورتحال ہے. ورنہ جہاں پہ عورتوں کے حوالے بھی کر دیا گیا تو صورتحال دیکھ رہے ہیں, گھروں کی جو صورتحال ہے, آئلی فیملی جو زندگیاں ہیں ان کی جو صورتحال ہے, اور اس سے جو تنگ آ گئے, اس سے جو بیزار آ گئے, اس کی خرابیوں کو, اس کے نقصانات کو اور اس کے مفاسد کو سب دیکھ رہے ہیں, لیکن ذہن اس طرف نہیں جا رہا کہ یہ کیوں ہو رہا. یہ جو پانچ لفظ ہے نا, وبعولتہن ایک, احق دو, بردہن تین, فی ذالک چار پانچ, یہ چار پانچ لفظوں کو چھوڑنے سے ہے یہ ساری صورتحال, غور کریں تو. یعنی یہ اختیار جو عورت کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ان کو دینے کا تھا ہی نہیں, یہ پٹاخہ ہے, وہ اس سے کھیلنے نہیں دینا تھا ان کو, وہ جذباتیت ہے, کمزوری ہے, جل بازی ہے, ان مزاج کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا, اللہ کو پتا ہے کہ کیا چیز کس کو دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ اختیار نہیں دیا تھا, انسانوں نے دے دیا, اب بھگت رہے ہیں, لیکن اب بھگتان کر رہے ہیں وہ گوارا ہے, اس کو صحیح کرنے کی طرف ذہن نہیں چل رہا ہے. ان ارادو اصلاح, لیکن عورتوں کو اپنے نکاح میں واپس لینے کا جو تم کو اختیار و اجازت دی گئی ہے, اگر باقی زندگی اگلی زندگی ان کے ساتھ ٹھیک سے گزارنا چاہتے ہو تو, ستانے کی نیت سے نہیں. طلاق دیے, تین مہینے قریب آتے, میں نے عدت ختم ہونے کے قریب آتے رجوع کر لیے, پھر طلاق دیے, پھر عدت ختم ہونے کے قریب آتے پھر رجوع کر لیے, یہ کھیل کھیل رہے ہیں عورتوں کے ساتھ میں, ان کو تڑپا رہے ہیں, ان کو ستا رہے ہیں, معلقہ لٹکا کے رکھ رہے ہیں. ان ارادو اصلاح, تم کو اختیار دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کھیل کھیلو ان کو تنگ کرو. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور عورتوں کو بھی اسی جیسے معروف کے مطابق حقوق حاصل ہیں جیسے حقوق کے مردوں کو حاصل ہیں اور ان کے عورتوں کے ذمے ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, ہاں مردوں کو عورتوں پر ایک گنا فضیلت اور برتری حاصل ہے. واللہ عزیز الحکیم, اللہ تعالیٰ غلبے والے ہیں اور حکمت والے ہیں, اس لیے یہ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کہ حقوق دونوں کو دیے, ایک کو برتری دی, برتری بھی صرف دنیاوی اعتبار سے دی. اس قسم کی آیتوں کو دیکھ کے لوگوں کو بڑا کھلتا کہ بھائی اسلام میں مساوات نہیں ہے, اسلام نے شوہروں کو ایک درجہ برتری دے دی. اسلام کہاں سے اٹھا کے لایا عورت کو اور کون سا مقام عطا کیا, اس کا کسی کو یہ بات کرتے ہوئے وہ بات ذہن میں نہیں رہتی. کیا صورتحال تھی جب یہ آیتیں اتری, اس وقت میں یہ صورتحال تھی, عورت کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے, انسانیت کا مقام نہیں, استعمالی چیز, ٹیشو پیپر استعمال کیا پھینک دیا, پھاڑ کے پھینک دیا, کچھ بھی کر دیا, زندہ درگور کرنا, پھاڑ کے پھینکنا ہوا نا, پیدا ہوئے تو اس کو زندہ دفنا دے رہے, یہ صورتحال ہے, استعمالی چیز ہے, اس کی ملکیت تسلیم نہیں کر رہے. کوئی چیز عورت کی ملکیت میں نہیں آ سکتی, کسی چیز کو اپنے اختیار سے وہ استعمال یوز نہیں کر سکتی. میاں بیوی میں سے بیوی کو مثال کے طور پہ اس کے باپ سے یا کسی سے کچھ مل جاتا ہے, کوئی ہدیہ دے دیتا ہے, گفٹ کر دیتا ہے, یا وہ خود کما لیتی ہے, تو اس کے پاس جو مال آیا, جو دولت آئی, اس دولت میں تصرف کرنے کے لیے شوہر سے پوچھنا ہے, اور شوہر صاحب کو اس میں تصرف کرنے کے واسطے اس کو یوز کرنے کے لیے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی بیوی کا مال ہے, اس میں وہ ہاتھ صاف کیے جا رہے ہیں. اپنے باپ بھائی شوہر کسی کی میراث نہیں پاتی تھی, اس حد تک معاملات تھے کہ جیسے غلاموں کو بیچا جاتا ہے میراث میں آنے والی خواتین کو بھی بیچا جاتا تھا، اور جیسے میراث میں دولت تقسیم ہوتی ہے عورتیں بھی تقسیم ہو جاتی تھیں۔ ایک صاحب اسلام لانے کے بعد کہتے ہیں، اسلام لانے سے پہلے میری میراث میں میری سوتیلی ماں آئی تھی، جاہلیت کے زمانے میری میراث میں، یعنی مجھے اپنے باپ سے جو میراث ملی اس میراث میں میری سوتیلی ماں بھی آئی تھی، یہ صورتحال تھی عورتوں کی۔ نکاح جب جب ظاہر ایسی صورتحال ہے تو ان کی مرضی سے نکاح کرنے کی کہاں سے اجازت ہوگی، جہاں باپ نے بھائی نے باندھ دیا چچا نے باندھ دیا وہیں بندھ گئے، کوئی چوں کرنے کی مجال ہی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ صورتحال تھی، اب اسلام نے آ کر کے اس کو ٹوٹلی چینج کر دیا۔ اسلام نے یہ کیا کہ بھائی ان کی اپنی ذات ہے، یہ نہ صرف انسان ہے بنی آدم میں سے ہیں، جیسے مرد ہے ویسے ایک عورت بھی ہے، اگر تم قابل احترام یہ بھی قابل احترام، اگر تمہارے حقوق تو ان کے بھی رائٹس، اگر تم مالک بن سکتے کسی چیز کے تو یہ کیوں نہیں، تم میراث پا سکتے ہو تو یہ کیوں نہیں۔ کمی زیادتی کا فرق آئے گا لیکن میراث میں تو ملے گی ان کو، نکاح ان کی مرضی سے کریں گے، زبردستی نہیں کر سکتے۔ اپنے مال میں تصرف کرنے کے لیے جو ان کا اپنا ہوگا، تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ان کا اپنا مال جو ہوگا ان کا اپنا ہوگا، تصرف بھی ان کا اپنا ہوگا۔ ہاں کسی مصلحت کی خاطر اگر پوچھ لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، مشورہ کر لو شوہر سے، بھائی سے، والد سے، خاندان کے بڑوں سے، مردوں سے کر لو، لیکن پابند نہیں ہے کہ اگر نہیں کرتے ہو مشورہ تو بھائی گناہ ہوگا یا شریعت کے خلاف ہوگا، نہیں۔ یہ مقام دیا۔ پھر جو صنفیں ہیں، بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، بیٹی کے بارے میں فرمایا جس نے ایک بیٹی کی کفالت کر لی، پرورش کر لی، نکاح کرایا، اچھی تعلیم و تربیت دے کے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ بیوی کے بارے میں فرمایا جو بیوی سے حسن معاشرت اختیار کرے گا سب سے اچھے اخلاق والا سمجھا جائے گا، اور قیامت کے دن ترازو کے اندر سب سے زیادہ بھاری اچھے اخلاق ہوں گے۔ وانا خیرکم لی علی، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمہارے بھی گھر والے ہیں، میرے بھی گھر والے ہیں، سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، ہم سب میں سب سے زیادہ اچھا رہتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ وانا خیرکم لی علی۔ ماں کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت لا کے ڈال دی گئی۔ اب کس نے ڈالا ہے، جاہلیت جدیدہ نے یا جاہلیت قدیمہ نے؟ اب والا ماڈرنزم جو ہے وہ کر رہا ہے، دن میں سال میں ایک دن مناتے مدرس ڈے، جا کے گلدستہ لے کے پیش کر دیے، وہ بھی اولڈ ایج ہوم کے اندر جا کے ان کو یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ ہاں ہم تم ہم کو یاد ہو، وہ بھی چند منٹ کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے۔ یہاں پر یہ صورتحال ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ گئے، تم کو خدمت کا موقع مل گیا، کوئی اور خدمت کے لیے نہیں ہے، تمہارے وہ محتاج ہو گئے، فلا تقل لہما اف، اف بھی نہیں بول سکتے، ولا تنہرہما، جھڑکنا تو دور کی بات ہے، وقل لہما قولا کریما، ایسی ہی بات ان سے کرنا ہوگا جس جو ایک شریف آدمی کی بات ہو سکتی ہے، وقفظ لہما جناح الذل، ان کے آگے اپنے آپ کو ایسے بچھا دو جیسے شکار کیا ہوا پرندہ اپنے پروں کو بچھا دیتا ہے۔ من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے حق میں دعا بھی کرو، ان کے حق میں دعا بھی کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان پر رحم فرما خدایا، جیسا کہ ان لوگوں نے جب میں چھوٹا تھا تو مجھے پال پوس کر اپنی دعاؤں کے سائے میں بڑے کیا۔ اولاد اگر یعنی دنیا میں اللہ کے کرم سے مسلمانوں میں، غیروں میں بھی ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، لیکن جہاں پر اس کی صورتحال اس کی برعکس ہے، خدمت کر بھی رہے ہیں تو لوگ دعا کرواتے ہیں الگ الگ قسم کی، کرنے کے لیے کہتے ہیں والدین کے دنیا سے گزر جانے کی۔ ہم اگر خدمت کریں تو والدین کی خدمت اور والدین نے ہماری خدمت کی ہے تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا تھا، میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا، مجھے تم نے کیا کیا جو یہ پوچھتے ہو؟ کہا کہ کاندھے پہ بٹھا کے اپنے گھر سے چل کر کے میں پورا حج اور طواف اس کو کروایا ہوں، پورے ارکان حج اس کے میں نے کروا دیے۔ میں اس سے کہاں سے حق ادا ہوگا بھائی ماں کا؟ اگر مان لو تم یہ سب زندگی بھر بھی کرتے رہے تو حق ادا نہیں ہوگا، اور کیسے کیوں فرق حق ادا نہیں ہوگا؟ فرمایا کہ وہ تم کو یہ سب کراتے ہوئے، اپنی مشقت جھیلتے ہوئے تمہاری زندگی کی دعائیں کرتی تھی، اور تم اس کی خدمت کرتے ہوئے زندگی کی دعا نہیں، کچھ اور ہی دعا کرتے ہو۔ یہ بھی بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ تو اسلام نے عورت کو یہ کہاں سے اٹھایا، کہاں پر پہنچایا، وہ ذہن میں رہے تو پھر یہ نظر نہیں آتا کہ جو ایک گناہ برتری دی گئی، ایک گناہ برتری جو دی گئی ہے وہ نہ دیں تو کیسا ہوگا؟ دو آدمی تین آدمی سفر پہ جائیں تو شریعت یہ بولتی ہے کہ کسی کو امیر بنا لو، تو دو زندگی دو لوگ زندگی کے سفر پہ نکلے نکاح کر کے میاں بیوی بی بن جائیں تو ان میں کوئی تو امیر ہوگا. اب کس کو امیر بنایا جائے؟ عورت کو. تو اللہ نے کہا کہ میں مرد کو جس کام کے لیے بنایا وہ امارت اس کو سوٹ کرتی، عورت کو جس کام کے لیے بنایا اس کو سوٹ نہیں کرتی. تو پھر کون بنے گا؟ تو وہی بنے گا جس کو سوٹ کرتی ہے، مرد کو کرتی ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی ویسی ہے، باہر کا کام اس کا ہے، بچے پیدا کرنا پالنا اس کا کام نہیں ہے. تو جو گھر میں رہنے والے ہیں اس کو اگر ذمہ داری دے دیں گے تو باہر کا کیسا سنبھلے گا؟ اوور آل چیزیں سیٹ اپ کیسی ہوں گی؟ نہیں ہو سکتی. لہذا مرد کو دیا گیا جو عین فطرت ہے، عین عدل ہے، عین انصاف ہے. لرجال علیہن درجہ واللہ عزیز حکیم. اللہ تعالیٰ غلبے والے ہیں، کچھ بھی کر سکتے، مجھے کون پوچھنے والا، یہ مطلب ہے اس کا عزیز ان کا. یعنی تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم مجھ سے سوال کرو کہ مرد کو ایک گنا برتری کیوں دی. حکیم، اور یہ مت سمجھو کہ میں نے دے دیا تو بس مجھے آیا تھا دل میں، میں نے دے دیا. نہیں، فائدہ اسی میں ہے تمہارا حکیم، فائدہ اسی میں ہے. چنانچہ جہاں ایسا نہیں ہے پھر وہاں کی صورتحال آج دنیا دیکھ رہی اور بھگت رہی، لیکن بھگت کے خود کو یہی لرجال علیہن درجہ، تین لفظوں پہ لانے تیار نہیں ہے. یہ تین لفظ پہ آ گئے تو وہ بھگتان ختم ہو جاتا، وہ سزا سے چھٹکارا مل جاتا. ایک اور ایک بہت کام کی بات، لرجال علیہن درجہ، کتنی بڑی بات ہے کہ مرد کو ایک گنا برتری دی ڈیسیشنز لینے میں، نگرانی کرنے میں، کچھ بولنے بتانے میں، روکنے ٹوکنے میں. یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، یہ برتری صرف دنیا کی حد تک ہے. آخرت کی حد تک ایک اور اصول ہے، من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اس کا الگ سیٹ اپ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. شوہر صاحب دنیا کے اندر بڑا روب جھاڑتے رہے، روب جھاڑنے میں رہ گئے انہوں، بیوی ان کی خدمت کر کے، بچوں کو پال پوس کے، بڑا کر کے، ان کی تربیت کر کے، صبر شکر سے زندگی گزار کے جو مقامات حاصل کر لی وہ اور ہی ہو سکتے ہیں. تو وہ جو آخرت کے درجات ہے اس میں کمی نہیں ہو رہی، وہ سیٹ اپ الگ ہے، وہ الگ سائیڈ میں چل رہا ہے پیرلل قسم کا، اور اس میں عورت بہت آگے تک پہنچی بھی ہو سکتی ہے مردوں کے مقابلے میں. اس میں سیٹ اپ کیا ہے؟ جس کا جتنا تقویٰ زیادہ، جتنی صفات زیادہ، جتنی کوالٹیز اللہ کو پسند آنے والی زیادہ، اس کا رتبہ زیادہ. وہ اس کو تو اللہ نے بندوں کے ہاتھ میں چھوڑا ہی نہیں، اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اس کو. یہ بہت بڑی بات ہے. بس ایک شکایت یہاں پہ آتی کہ جہاں دیکھو وہاں قرآن خطاب کرتا مردوں کو، مسلمان مرد، یا ایھا الذین آمنو. ایک شکایت عورتوں کو ہوتی، حضرت ام سلمہ نے بھی پوچھا تھا، یا رسول اللہ ہمیں بھی خیال ہوتا ہے کہ جب بھی خطاب ہے، جب بھی ایڈریس کیا جا رہا تو مردوں کو کیا جا رہا، عورتوں کو نہیں کیا جا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لو تمہاری تسلی بھی کیے دیتے ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات. دس صفات ذکر کی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کر کے تسلی ہو گئی. اب پھر من عامل صالحا من ذکر او انثى، من ذکر میل او انثى فیمیل، ایک اصول بتا دیا. لیکن دنیا کا ایک اصول ہے، ہر جگہ دو چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا جا سکتا، تو پھر ایک کو ایڈریس کریں گے، اور دو میں سے کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ اس کو ذکر کرنا دوسرے کو آٹومیٹک شامل کرتا ہے. تو اب عورت کو ذکر کریں گے تو مرد شامل نہیں ہوگا، یہ سمجھا جا سکتا کہ یہ حکم عورت کے ساتھ خاص ہے. مرد کو کریں گے تو یہ حکم خاص نہیں ہوگا، عورت اور مرد دونوں کو شامل ہوگا. اسی لیے پھر مرد کو حکم عطا بھی کیا جاتا ہے صرف، اور یہ آسمانی قانون کے اندر ایسا نہیں ہے، دنیا میں بھی ایسا ہی ہے. دنیا کے اندر بھی جو قوانین لکھے جاتے ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں، اس کے اندر صیغے جو ہوتے ہیں وہ مذکر کے ہوتے ہیں. اس میں عورتوں کا کہیں ذکر آیا جہاں پہ ان سے خصوصیت سے ذکر کرنا ہے تو کرتے ہیں، تو یہ کوئی شکایت کی بات نہیں تھی. جہاں تک بات ہے اللہ کی نظر میں عورتوں کا مقام کیا ہے، اللہ نے تسلی کی خاطر بارہا اس کو بھی ذکر کر دیا. تمہارے لیے بھی الگ سیٹ اپ ہے اور پورا ہے اور مکمل ہے. ایک اور چیز مختصر تھی، عورتوں کو جو حقوق دیے گئے مردوں کو بھی حقوق دیے گئے. انسانیت یہ سمجھتی ہے کہ مساوات اور برابری سیم حقوق دیے جانے میں ہے. جیسے مرد کو کمانا ہے تو عورت کو بھی کمانے کی اجازت ملی تو سمجھیں گے کہ حقوق ملا، ورنہ نہیں، یہ نہیں رہتا. یہ تو بے وقوفانہ سوچ ہے، یہ حماقت ہے، یہ بے عقلی ہے. یہ ہر آدمی کی بھوک الگ الگ ہے، کسی کی 10 روٹیوں کی، کسی کی 5 روٹیوں کی، کسی کی آدھی روٹی کی. مساوات کیا ہے؟ مساوات یہ ہے کہ جس کی جتنی بھوک ہے اس کو اتنی روٹی ملے. یہ برابری یہ نہیں ہے کہ سب کو 10 روٹی ملے. انسانیت جہاں آ کے غلطی کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مساوات کا مطلب نکال لیتی ہے. مساوات نہیں ہے، مساوات اس کو نہیں بولتے. مساوات اس کو بولتے کہ 10 روٹی کی بھوک والے کو 10 روٹی ملنا، 5 روٹی کی بھوک والے کو 5 روٹی ملنا، 1 روٹی کی بھوک والے کو 1 روٹی ملنا، یہ مساوات ہے. مساوات کا مطلب ایک روٹی کی بھوک والے کو بھی 10 روٹیاں ملنا ایسا نہیں رہتا. اگر اس اصول میں دیکھیں تو پھر مردوں کو بھی بچے جننا پڑیں گے. اس اصول کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو پھر مردوں کو بھی یہ خدمت کرنا پڑے گا اور بہت ساری خدمت کرنا پڑے گا, جس کے اندر پیشانی پہ پسینہ اور چھاتی میں دودھ سب لے کے آنا پڑے گا. یہ اس کی پھر شکل نہیں بن سکتی. یہ بات اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ کتنی بنیادی چیز تھی جہاں پہ دنیا ٹھوکر کھائی اور اسلام کو الزام دے رہی, الزام اسلام کو دے رہی کہ مساوات ان کے پاس میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ تعلیم نہیں ہے. بالکل ہے تعلیم, لیکن ابھی سیٹ اپ نہیں زندہ ہے ویسا. پڑھنے کی اجازت بالکل ہے, لیکن ویسا سیٹ اپ نہیں ہے کہ جس ماحول میں اسلام پڑھانا چاہتا ہے وہ سیٹ اپ نہیں ہے. تو ماحول کی وجہ سے رکنے کے لیے بول رہے ہیں, یہ نہیں بول رہے کہ تعلیم مت دو. کمائی کی اجازت نہیں ہے اسلام, مجبوری کی صورت میں ہے. عام طور سے جو ذمہ داری ہے مردوں کے اوپر ڈالی گئی ہے, اور پھر اس میں اگر عورت کو کمانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو پھر شرطیں لگائی گئی ہیں. کیوں؟ اگر وہ شرطیں نہیں لگائی جائیں گی تو معاشرہ جس کی طرف جائے گا وہ اس سے بدترین صورتحال ہو جائے گی, اس سے بڑی زیادہ خرابی پیدا ہو جائے گی. اس سے بچانے کے لیے یہ تو کرنا پڑے گا. تو یہ اس طرح کی چیزیں. معروف کا ایک لفظ آیا, ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف. معروف کے مطابق دونوں کے حقوق ہیں, عورتوں کے بھی اور مردوں کے بھی. اس میں یہ ہے کہ شرعی حقوق کے صرف ضابطے کے حساب سے زندگی گزاری جائے تو زندگی نہیں گزرتی. اس کو تھوڑا سا رابطے پہ لانا پڑتا ہے, یہ مطلب ہے اس کا. صرف جو قانون ہے, قانون کو میں فالو کرتا جاؤں گا, نہیں, قانون کو بھی فالو کرنا ہے اور عرف کو بھی فالو کرنا ہے. یعنی عرف کا مطلب ہوگا, معروف کا مطلب ہوگا ایسی چیزیں جو شریعت کے اعتبار سے ناجائز نہیں ہیں لیکن عرف میں وہ کرنا اس کو بہتر کرنے کی ضمانت دیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ بیوی کے حق ادا کر رہا ہے, کپڑے لا کے دے رہا, کھانا دے رہا, موقع موقع سے اس کے قریب بھی جا رہا, لیکن گھر میں بے التفاتی بے رخی برتا ہوا, ٹائم نہیں دے رہا. اب اس کو نہیں بولیں گے کہ اچھا شوہر ہے. ارے بھائی پورے حقوق دے رہا ہوں میں, یہ کیسا بول سکتے اچھا شوہر نہیں ہوں؟ نہیں, معروف کی رعایت نہیں ہے اس میں. تو حق تعالیٰ نے معروف کی قید لگا دی ہے یہاں پر بھی اور دوسرے اور مقامات پر بھی, کہ ایسا رہنے کو تم بہتر زندگی سمجھتے ہو, اپنی بیٹی کے حق میں اس کو بہتر سمجھتے ہو, اپنی بہن کے حق میں اس کو بہتر سمجھتے ہو, نہیں سمجھتے ہو, تو پھر جو تمہارے نکاح میں ہے وہ بھی کسی کی بیٹی کسی کی بہن ہے, تو پھر وہ وہاں پر بھی اس اصول کو ذہن میں رکھنا ہے. حق تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.